الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية الصمحة. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه مبارك وصل. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، دین برحق، دین کامل، دین شافی اور دین ناجی، اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تربیت اور انسان کی رہنمائی کا تمام مکمل سامان مہیا فرما دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا ہے، اس میں اتنے فضائل ہیں، اس میں اتنے زیادہ احکام ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں نعمتیں ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی خود ایک مقام پہ فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اگر ان کی گنتی شروع کر دی جائے اور اس کو شمار کرنا شروع کر دیا جائے، تو اس کا احاطہ کرنا ایک انسان کی بس کی بات نہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مفرد کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، لا تحصوها جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس صیغے کے استعمال یہ دلالت ہے کہ ایک انسان نہیں بلکہ تمام انسانیت ایک ساتھ ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیے گی ہر عطا اور ہر نعمت، اس کو شمار کیا جائے، تب بھی وہ پورا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا ہے: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صرف انسانیت تو دور کی بات ہے, انسان بھی جمع کر لو اور جنات بھی جمع کر لو, اور دونوں کی کوشش ایک دوسرے کے تعاون میں ہو. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, ظهیر کہتے ہیں مددگار کو, ساتھ دینے والے کو. اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن کریم اور اس جیسی اللہ تعالی کی عطا کردہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا, ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا, ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے. وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ والی آیت میں ہی اللہ تعالی نے آگے انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ظلوم بھی ہے اور کفار بھی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں انسان کو دو نام دیے ہیں, ایک ظلوم ہے اور دوسرا کفار ہے. ظلوم ظالم سے ہے, اور ظالم کہا جاتا ہے ظلم کرنے والے کو, ظاہر بات ہے. لیکن یہاں اس آیت میں اللہ تعالی نے جو انسان کے ظلم کا بیان فرمایا ہے اس کا اشارہ انسان کی ناانصافیوں کی طرف ہے. حالانکہ عقل کا تقاضا, اخلاق کا تقاضا, بندے کی عبدیت کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کے عظیم بے شمار احسانات کے متحمل ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے, انسان اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کو تسلیم کر لے, اور انسان اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے مبعوث کردہ انبیاء اور خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شرعیت, آپ کی رسالت, آپ کی نبوت, بمائے جملہ احکام کے اس کو من وعن تسلیم کر لیا جائے, یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ان تمام احکام اور عقائد کو مانتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود انسان کی فطرت میں اور انسان کی سرشت میں ایسی عادات اور ایسی اتوار شامل کر دی گئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ذہن میں, کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑی عبادات کی ہیں, میں نے تو بہت زیادہ دعائیں مانگی ہیں, میں تو ہر وقت تلاوت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں. گویا کہ انسان اپنی عبادت کے ایک گھمنڈ میں مبتلا ہونے کا خطرہ اس کو ہم وقت رہتا ہے, اور یہ ناانصافی اور یہ بھی ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں اور انعامات عطا فرمائے ہیں, احسانات ہم پر کیے ہیں, وہ بے حساب ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہی فرما دیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم چاہو بھی تو اس کا احاطہ, اس کا شمار, اس کا عدد پورا نہیں کر سکتے. تو جب انعامات بے شمار ہوں, احسانات بے شمار ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بے شمار ہوں, تو اس کے بدلے میں اس کا شکر, اس کا سپاس, اس کا اعتراف, وہ بھی پھر بے شمار ہی ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں کفار فرمایا ہے, اور کفار اس آیت میں علماء کرام اور ائمہ کرام سب متفق ہیں کہ ترجمہ اس کا کیا جائے گا ناشکرا. اور وہی بات ہے کہ جہاں نا انصافی ہو جاتی ہے, جہاں انسان اپنے حدود اور قیود کی پاسداری نہیں کر پاتا, اور اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے میں اس سے کمی ہوتی ہے, تو پھر وہاں ناشکری کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں کون سی وہ نعمتیں ہیں جو ایک مسلمان بندے کی ہم وقت نظر میں ہو, ہم وقت اس کے ذہن میں ہو, اور ایسی وہ کون سی نعمتیں ہیں جو ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالی نے انسان پر جو فرمائی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ اعظم ہے, اس پر غور کرنا ضروری ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے اپنے بندے پر جو انعامات گنوائے ہیں, 94 انعامات بنتے ہیں وہ ٹوٹل, اور ان انعامات میں اللہ تعالی نے جو سب سے بڑا پہلا انعام فرمایا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ غور کیجئے, ہمارے دین اسلام کی جب بالکل ابتدائی وحی نازل ہو رہی تھی, اول ما نزل, محدثین کا اتفاق ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ رحمان کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خلق کا ذکر فرمایا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اور سورہ علق کی ابتدا میں بھی خلق الانسان من علق, خلق کا ذکر فرمایا. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بار بار یاد دلایا ہے اور ایک طرح اس کو تنبیہ فرمائی ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان کو حیرت ہوتی ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور صفوف بن جائے گا, پاؤڈر بن جائے گا ان کا, ایسے حالات میں کس طرح اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, دوبارہ وجود بخشا جائے گا اور اس میں جان ڈالی جائے گی. ونسی خلقہ, قرآن کا کلام چونکہ معجز ہوتا ہے اور کامل ہوتا ہے, اسی جملے میں فرما دیا اپنے آپ کو بھول چکا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, پہلی دفعہ پیدا کس نے کیا, اور ابھی تو کچھ نہ کچھ وجود تو ہے, جگہ بھی معین ہے, قبر میں ہے, جسم کے کچھ بقایاجات اور نشانات بھی باقی ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ وہ مٹیریل جس سے اس کی تخلیق کی گئی ہے اس کے بقایاجات اور نشانات ماہرین کہتے ہیں ہزاروں سال تک موجود رہتے ہیں قبر میں, جب نہ یہ نشانات تھے, نہ یہ بقایا جات تھے, نہ یہ قبر تھی, اور نہ ہی وہ صفوف اور بوسیدہ ہڈیاں تھیں, اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ اتنا بڑا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں وجود بخشا ہے. اور علماء کرام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندے پہ سب سے بڑا انعام ہے وہ وجود ہے, نیست سے ہست کرنا ہے, عدم سے موجود کرنا ہے. اور عدم کی ظلمتوں سے وجود کے پردے پر جب انسان کو لائے اور انسان کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، نیکی اور بدی کا فرق کی تمیز عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو سب کو یکساں عطا فرمایا ہے، وہ یہ انعام ہے کہ ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے جو اولاد ہیں، آدم کے جو بچے ہیں، ان کا ہم نے بہت بڑا اکرام کیا ہے، اور بحر و بر کو اس کا ہم نے تابع بنا دیا ہے. اس روئے زمین پہ صرف انسان کی چاہت کے مطابق رد و بدل ہوتا ہے، تعمیرات ہوتی ہیں، دریاؤں کے رخ بدل دیے جاتے ہیں، نہریں جاری کر دی جاتی ہیں، اور نہ جانے کس کس قسم کے ایسے کام ہیں، ایسی انجینئرنگ ہے، ٹیکنالوجی ہے، جس کا پورا دار و مدار وہ صرف اور صرف انسانیت کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ نہ ہمیں کسی کتوں کے خاندان میں پیدا کیا، نہ کسی بلی کے خاندان میں پیدا کیا، نہ کسی بھی قسم کی ایسی اسپیسیز میں پیدا فرمایا جو نہ کوئی مقام، نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی عقل، نہ اس کا کوئی اعتبار، بلکہ یاکلون و یتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوا لہم. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو بارے میں فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو دین کے منکر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا شکر بجا نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. والنار مثوا لہم، ایک لحاظ سے جانور اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ جانور کا حساب کتاب نہیں ہے، جانور کا حشر اور نشر نہیں ہے، اس کا میزان نہیں ہے، اس کا نام اعمال نہیں ہے. اور یہ انسان جو جانور بن چکا ہے، والنار مثوا لہم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی، اور دین اور اسلام کا پیغام نہ ماننے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ بے عقل ہیں، ان سے بھی زیادہ اخلاقیات میں گرے ہوئے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو، گھوڑا ہم پالتے ہیں، دراز گوش پال لیتے ہیں، اور کوئی جانور پال لیتے ہیں، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے دانہ پانی صحیح طریقے سے دیا جاتا ہے، تو وہ جانور اس اپنے مالک کا وفادار بن جاتا ہے. اور یہاں تک موقع آ جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جانور اپنی مالک کی حفاظت میں اور خدمت میں جان دے دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں جو ذات انسان کو نیست سے بود میں لائی ہے، عدم سے وجود میں لائی ہے، اور انسانیت جیسا عظیم شرف اس کو بخشا ہے، جب یہ ہوش سنبھالتا ہے اور سر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے. ابلیس مردود نے بھی اللہ تعالی سے یہی کہا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کے جو بندے ہیں میں ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے میں پورا زور لگاؤں گا. تو میرے محترم بھائیوں، پہلا احسان اللہ تعالی نے ہمیں وجود بخشا، اور دوسرا ان احسان اور انعام کے ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے. یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت. تیسرا احسان اور تیسرا انعام جو اللہ تعالی کی طرف سے خصوصاً اہل اسلام پر فرمایا گیا ہے وہ اسلام کا مذہب اور اسلام کی توفیق ہے. اس لیے کہ انسان بے شمار ایسے ہیں جو اپنے حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں, جو جانوروں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں, اور جو بے شمار ایسے کام, ایسی ناانصافیاں, ایسے ظلم, اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتا. اور اس انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے اور اس کو ایک مخصوص حفاظت میں رکھنے کے لیے اور انسان کے شرف کو اس میں بقا بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پروگرام نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا منشور نازل فرمایا ہے, پورا لائحہ عمل نازل فرمایا ہے کہ کون سا مال کھانا ہے, حلال پسندیدہ, حرام سے بچنا ہے, نکاح اور طلاق کے مسائل, معاشرت کے مسائل, معیشت کے مسائل, خلافت و ملوکیت کا نظام, کامیاب محلہ داری اور ایک شہر, ایک ملک, اس میں حدود اور قصاص کا نظام, انصاف کا نظام, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت, ایک اللہ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کا تعارف, اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے راستے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور آپ کے وجود مغتنم پر چلنے کے راستے, سیرت طیبہ, سنت مبارکہ, یہ سب کیا ہے؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا احسان ہم پہ فرمایا کہ ہمیں انسانیت بتا فرمائی اور ہمیں انسان بخش, انسان پیدا فرمایا. ثم سواک رجلا, سورہ کہف میں اللہ تعالی دو بندوں کے درمیان جو مکالمہ بیان فرماتے ہیں, وہاں جو بندہ مسلمان تھا, جو بندہ اللہ کے شکر ادا کرنے والا تھا اور جو بندہ اللہ تعالی کے احسانات کا معترف تھا, اس نے دوسرے سے یہی کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پہ اتنا بڑا احسان فرمایا کہ تمہیں ایک بہترین مرد انسان پیدا فرمایا ہے. یہ جو دوسرا احسان ہے اس کا تتمہ, اس کی کمپلیشن اور نور علی نور, اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اس انسانیت کے ساتھ اس کا ایک بہترین نظام زندگی اور ایک خوبصورت زیور, ایک حسین لباس جس کو انسانیت کو اس کی ضرورت تھی, انسانیت اس کے بغیر نامکمل تھی, اور ہزاروں ایسے موضوع اور احکام تھے جن میں انسان کی کوئی رہنمائی نہیں تھی اس معاملے میں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم پروگرام عطا فرمایا, ایک دین عطا فرمایا, ایک مذہب عطا فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر چلنا ہے کسی راستے پہ تو وہ اسلام کا راستہ ہے. اختیار کرنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے, حق مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اور دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو, کوئی بھی دین ہو, کوئی بھی مسلک مذہب ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, قابل قبول نہیں ہے. قرآن کریم میں اعلان فرما دیا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اسلام کو نہ اپنانے والا وہ یقیناً آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. میرے محترم بھائیوں، کیا مطلب ہے کہ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اسلام کے راستے پہ نہیں چلا؟ دیکھیں، صبح جب انسان اٹھتا ہے نیند سے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے جو حکم اس کے اوپر متوجہ ہو جاتا ہے وہ اسلام کا حکم ہے، اور اتنا حسین حکم ہے، اتنا بہترین لائحہ عمل ہے. فرمایا، مؤذن نے اعلان کر دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو، وضو کرو، مسجد جاؤ، اللہ تعالی کے حضور سجدہ کرو، عبادت کرو. اور یہ اتنی بہترین فطرت کے مطابق عبادت ہے کہ جو حضرات اللہ تعالی نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالی مزید اعمال کی توفیق عطا فرما دیں، پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں شریک ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں ایسا دن آ جائے کہ اس دن صبح اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، غفلت ہو جائے، تو دل پر بھی ایک عجیب قسم کا بوجھل، دماغ کے اوپر بھی ایک عجیب طرح کی کیفیت، اور باقاعدہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے. نماز سے فارغ ہو گئے، اب کام کاج پہ نکلنا ہے، اب پھر انسان کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ہر کام کرنے کا نہیں ہوتا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرما دیا ہے کہ دین اسلام میں حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان ایسے اعمال جن میں حرام کا شائبہ ہو، جن میں گناہ کا شائبہ ہو، جن میں اللہ تعالی کی ناراضگی کی کوئی ایسی حالت پیدا ہونے کا اندیشہ بھی ہو، تو وہ مشتبہ ہے، اور مشتبہ سے بچنا یہ مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، تقوی کا تقاضا ہے. آپ آفس تشریف لے جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، اب وہاں آپ کے ایک اور مسلمان کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، اس سے کلام کرنا ہوگا، اس سے معاملہ کرنا ہوگا، پھر دوبارہ انسان کی رہنمائی کی ضرورت پیش آ گئی. سچ بولنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صحیح بات، سچی بات، حقیقت والی بات کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریحات فرما رہے ہیں، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے، معتبر نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت کا خیال نہیں رکھ سکتا اور امانت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا اس کا ایمان بھی ناقص ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو شخص مسجد آنے پہ قادر ہو اور مسجد اس کے قریب میں ہو اور وہ اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسجد آنا ضروری ہے اس کے لیے، یہ سب فضائل ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ اور ایک معاملہ، ایک ڈیل، ایک سودا، ایک رشتہ، ایک دوستی، ایک خوشی، ایک غمی، کچھ بھی دین اسلام کی رہنمائی کے بغیر نہیں پورا کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا انعام اللہ تعالیٰ نے ہم پہ آپ پہ فرمایا ہے وہ عافیت کا ہے. حدیث حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور اس نے دعا میں بہت زیادہ چیزیں اور انعامات مانگے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا رہا، جنت میں فلاں محل چاہیے، جو موتیوں کا بنا ہوا ہے وہ والا محل چاہیے، اور فلاں عورت سے شادی کرنی ہے، اور اس طرح کے انعامات چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر ناگواری کے آثار آ گئے، آپ نے ناپسند فرمایا، اور دعا مانگتے مانگتے اس نے اچانک دعا مانگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں عفو اور عافیہ کا معاملہ طلب کرتا ہوں آپ سے۔ فاستنار وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کے چہرے اطہر پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ شخص صحیح دعا مانگ رہا ہے۔ اس لیے کہ عافیت کے بغیر بھی ہم زندگی کا کوئی کام اور کوئی معاملہ نہیں کر سکتے۔ ارادہ کیا کہیں سفر پہ جانے کا، اب راستے میں کس قسم کے حوادث پیش آ سکتے ہیں؟ کاروبار کا ارادہ کیا تو اس میں کتنے قسم کے خطرات لاحق ہیں، رشتے کا ارادہ کیا تو اس میں کتنے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور فیکٹری اور بزنس کا ارادہ کیا تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ الغرض ہر قسم کے معاملات جس میں عافیت شامل حال نہیں ہوگی وہ کام نامکمل ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے، خوب مانگے، اور جو مانگے اعلیٰ ترین مانگے۔ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسأل الفردوس، حدیث میں آتا ہے، جب اللہ سے تم جنت مانگو تو جنت الفردوس طلب کیا کرو۔ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ وفی روایت ان یحسنہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جب اس کا ایک بندہ کوئی کام کرے تو وہ اس کام کے تمام تقاضے اور اس کام کے تمام آداب احسن طریقے سے بجا لائے۔ مسلمان کی علامات، مسلمان کی شان، مسلمان کی عظمت یہ ہے کہ جب عبادت کرنی ہے تو اس عبادت میں سنتوں کا بھی لحاظ رکھا جائے، اس میں واجبات اور مستحبات اور نوافل کو بھی دیکھ لیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمہ وقت اس پہ عمل ہو، ظاہر بات ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضا واخرون یضربون فی الارض، سورہ مزمل میں جو آخری آیت ہے، طویل آیت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہاں پہ کہ تم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو کبھی بیمار ہو سکتے ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں جو اللہ کی زمین میں سفر کریں گے رزق کی تلاش میں، کاروبار میں، تجارت میں، نوکری میں۔ فقرہ ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام فرمایا، اور فرمایا قرآن کریم میں جو آسان لگے وہ پڑھ لیا کرو، جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگ رہا ہو، جو اس وقت حالات کے تقاضے کے موافق ہو وہ پڑھ لو، تو بہترین تلاوت ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، میرے محترم بھائیوں، جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جب تک جہاد باقی ہے اہل اسلام اور مسلمانوں کی عزت کا سفر وہ مزید ترقی کرتا جائے گا، اور جب جہاد ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا مقام مرتبہ، خصوصاً دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے، وہ کمی کی طرف چلا جائے گا۔ اور ایک موقع پہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نفیر عام کا، یعنی سب جائیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 19 غزوات میں شرکت فرمائی ہے، اور ایسی وہ سرایا سریا اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ہو خود تشریف نہ لے گئے ہوں. اس کی کل تعداد 75 بنتی ہے. اور چھوٹی جنگیں, آنکھ مچولی, آمنا سامنا ہو جانا, لڑ بھیڑ جانا, ایسے واقعات 120 واقع ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی الملاحم, آپ نے ایک موقع پہ فرمایا ہے, جہاں اسلام کی راستے کو روک دیا جائے, جہاں اسلام کے خلاف سازشیں ناقابل برداشت ہو جائیں, اور جہاں آپریشن کی ضرورت پڑ جائے, اتنی زیادہ خرابی پیدا ہو جائے, تو وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگجو پیغمبر ہوں. انا نبی الملاحم, ملاحم ملحمہ کی جمع ہے. ملحمہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں خون ہی خون بہتا ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافا, سارے کے سارے ایک ہی کام میں لگ گئے اور محاذ پہ چلے گئے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بہت وسیع دین پیدا فرمایا ہے. اس میں جہاد بھی ہے, اس میں تبلیغ بھی ہے, اس میں علم بھی ہے, اس میں کاروبار بھی ہے, اس میں تجارت بھی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخ کو حلال کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دلیل ہے قرآن کریم کی آیت کہ جو خرید و فروخ میں نفع ہے اور خرید و فروخ میں جو برکت ہے اور خرید و فروخ کے اندر جو مسلمان کی کامیابی ہے وہ سود کے مقابلے میں بہت زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متعدد بار تشریف لے گئے, لیکن یاد رکھیے یہ اسفار نبوت سے قبل کے ہیں. اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو نبوت عطا کر دی جائے, رسالت عطا کر دی جائے, تو پھر وہ ایک ہی کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے. پھر وہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آپ کا ایک ہی کام ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کو جو اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آیا ہے, دین اسلام کا عظیم پروگرام آیا ہے, اب یہ آگے آپ نے پہنچانا ہے. اور حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور میرے محترم بھائیوں, خاص طور پہ امت محمدیہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک اور عظیم احسان فرمایا ہے, اس احسان کا بھی ابتداء وحی میں بہت زیادہ ذکر ہے. اولین الفاظ جو جبرائیل امین اللہ تعالی کے ہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی لے کر آئے, اس کے جو پہلے حروف ہیں وہ اقرا ہیں, پڑھو. الرحمن علم القرآن, قرآن علوم کا سرچشمہ ہے, قرآن ہی اصل علوم کا سورج ہے. اور پوری کائنات میں جتنے بھی علوم آگے بڑھے ہیں, جتنے بھی علوم وجود میں آئے ہیں, وہ سب قرآن کریم کی کرنوں سے, قرآن کریم کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ بحیثیت امت کے ایک عالم امت ہے, ایک نالج والی امت ہے, جاننے والی امت ہے, اور پورے کائنات میں, آسمان اور زمین میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی جہان ہیں سب میں, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ عرفا اور سب سے بڑے عالم کا مقام عطا فرمایا ہے. ایک مختصر سی مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, اور جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جل شانہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, اس کا جلال, اس کی شہنشاہیت, اس کے جلوے غالب آئے, جس کی وجہ سے دونوں لب مبارک, دونوں ہونٹ وہ آپس میں چپک گئے, کلام نہیں ہو سکتا تھا. حق جل شانہ کی طرف سے فرمایا گیا اس کیفیت کو کم کرنے کے لیے اور اس گھبراہٹ کے ماحول کو کچھ کم کرنے کے لیے فرمایا گیا, بِمَجِئْتَنِي يَا حَبِيبِ, کیا لے کے آئے ہیں میرے لیے. اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ اور آپ کا علم چشمہ فیضان وہ شروع ہو جاتا ہے. تین الفاظ فرمائے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. مخلوق خالق کو کیا دے سکتی ہے؟ ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے, ایسا کیا گفٹ ہے, ایسی کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم لے کے جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں العیاذ باللہ ناپید ہو؟ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہاں ایک چیز ہے, عبادت. اللہ تعالیٰ کا تقاضا, اللہ تعالیٰ کا ہم سے مقصد, اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ تعالیٰ کا دین, ان سب کا خلاصہ یہ ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بدنی عبادات, تمام لسانی عبادات اور تمام مالی عبادات. غور کیجئے, ایک انسان کی دسترس میں تین چیزیں ہیں, اس کا اپنا جسم یعنی اس کا نفس, یہ پانچ فٹ کا سر سے پاؤں تک کا جسم, اور اس کے بعد وہ دوسروں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے کلام کے ذریعے سے. اچھی بات کریں کتنی اچھی لگتی ہے, بری بات کریں مجلس خراب ہو جاتی ہے, ماحول خطرناک ہو جاتا ہے. تو یہ زبان جو ہے, حدیث شریف میں آتا ہے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو دست مبارک سے پکڑا اور فرمایا اس کو سنبھال لو, اس کو اپنے کنٹرول میں کر لو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کو اس نے جہنم کے گھڑوں میں پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی اللہ تعالی کی خدمت میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی بندگی میں مشغول. وہ طیبات. اور تیسری چیز اور ہمارے آپ کی دسترس میں ہے, بس اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے, وہ ہمارے مال ہیں, وہ ہمارے اموال ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین, مسلمان کو حسد نہیں کرنا چاہیے مگر دو لوگوں میں. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی الحق, وہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہو, ایسے آدمی پہ رشک کرنا چاہیے. حسد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے آپ جیلس ہونے لگیں, رشک کریں, دعا مانگیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے میں ایسے کروں. ورجل آتاہ اللہ علما فیقضی به, اور وہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہو, نورانی علم, دین کا علم, قرآن کا علم, آسمانی علم, اس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتا ہو, ایسا آدمی بھی قابل رشک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ تعالی کی خدمت میں کلمات کہے گئے, اتنے اعلی, اتنے ارفع, اتنے بہترین, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو قبول کیا جا رہا ہے, اس کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عبادات اور تین خراج عقیدت پیش فرمائے تھے. فرمایا تھا تمام بدنی عبادات اے اللہ آپ کے لیے ہیں, فرمایا سلامتی ہو تم پہ. والصلوات, فرمایا جو ہماری زبان کے عبادات ہیں, کلام ہے, تلاوت ہے, قرآن کریم ہے, استغفار ہے, کلمہ طیبہ ہے. ورحمت اللہ, فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور تیسری چیز وہ طیبات, مال سے تعلق ہے, وہ برکات ہوں, برکتیں بھی مل جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا, آپ کے غمخوار ہونے کا, آپ کے شفیع ہونے کا اندازہ لگائیں. جب انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں اور ایسی انعامات کی بارشیں ہیں کہ محبوب سے ملاقات ہے, اس وقت میں کوئی چیز انکار نہیں ہوگی, ریجیکٹ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین عبادات کے اندر اپنے تمام امت کو شامل کر کے فرمایا, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اے اللہ, یہ جو انعامات ہیں, یہ جو رحمتیں ہیں, یہ جو اکرام ہے, یہ ہم پر بھی فرما دے, اور آنے والی آخرت تک میری امت میں جو عباد الصالحین ہو ان پہ بھی فرما دے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ درخواست منظور ہوئی. سبع سماوات و ارضین میں, پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے مخلوقات سب کو حکم ہوا, سب بیک آواز ہو کے کہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صبح شام ہم قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہیں, چار انعامات علماء کرام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا, بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت عطا فرمائی, بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا, بہت بڑا انعام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عافیت اور علم جیسی نعمتوں سے نوازا. زندگی بھر ان انعامات کا جتنا شکر کیا جائے, یقیناً اس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اتقوا اللہ حق تقاتہ اور فاتقوا اللہ ما استطعتم, پہلے صحابہ کرام پہ آیت نازل ہوئی, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق تو بہت زیادہ ہیں اور ہم تو بہت کمزور ہیں. فرمایا ما استطعتم, جہاں تک تم سے ہو سکے وہاں تک کر لو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچاننے کی اور پھر اس کی قدر کرنے کی اور اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے, اگر کوئی خواب میں سانپ دیکھے تو کیا تعبیر ہوگی؟ عام طور پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی سانپ دیکھے تو اس سے مراد دشمن, سازشی, حاسد, بدخواہ, یہ مراد ہو سکتے ہیں اس سے. لیکن کوئی, یہ سب اندازے ہیں اور تجربات ہیں, حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. البتہ اگر اس قسم کے کوئی اشارات یا اس قسم کے خواب نظر آ جائیں تو دشمن اور حاسدین, سازشیوں کے شر سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال ضرور کر لینے چاہیے. اس میں صدقہ شامل ہے, اس میں استغفار ہے, اس میں نوافل کی نماز ہے, اس میں دعا ہے. نماز کے آخر میں اگر امام ایک سلام کے بعد سجدہ صحف کرنے لگے تو کیا مدرک, مسبوق اور لاحق تینوں کو سلام پھیرنا پڑے گا؟ مدرک کا حکم تو واضح ہے, جس طرح امام چلے گا اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے مدرک بھی چلے گا. البتہ مسبوق کے بارے میں علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے حتمی فتویٰ یہی دیا ہے کہ مسبوق سلام میں شرکت نہ کرے لیکن سجدے میں شرکت کر لے. یعنی امام جب سلام پھیر رہا ہو ایک سلام, تو مسبوق اس دوران سلام نہ کرے, اور اس کے بعد پھر جب امام سجدے میں چلا جائے تو یہ اس کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں. آخری سلام جب ہونے لگے تو پھر کھڑے ہو کے ہی اپنی نماز پوری کر لیں. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ خاص طور پہ مسبوق, یعنی جس کی رکعت نکل گئی ہو, وہ قدر انتظار کرے امام کا, اسی لیے فرمایا ہے. پتہ نہیں چلتا کہ امام واقعتاً نماز ختم کر رہا ہے یا سجدہ صحو میں جا رہا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو جائے کہ امام نماز ختم کر چکا ہے تو پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور جب یقین ہو جائے کہ امام سجدہ صاحب میں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ سجدہ صاحب میں شریک ہو جائیں. اور یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کو پتا ہو کہ میری رکعت نکلی ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ سلام نہیں کرنا اور وہ جان بوجھ کے امام کے ساتھ سجدہ صاحب کا سلام کر لے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر اس کو پتہ نہ ہو, بھولے سے, یا پتہ ہو لیکن اس وقت خیال نہ ہو, دھیان نہ ہو اور امام کے ساتھ سلام کر لیا, بشرطی کہ کوئی منافی ہے صلات نہ ہو, یعنی بات نہ کی ہو, کسی طرف دیکھا نہ ہو, تو نماز کو جاری کر لیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے زچگی کے وقت آسانی ہو. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بہت مجرب وظیفہ ہے کہ ایک سفید کاغذ پہ فارسی کا شعر ہے, فرخرا جائے در خانہ بباید زنے دہقان اگر زائد بزائد. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کسان کی بیوی وہ ضرور اولاد دے گی اور گھر میں بچہ ضرور آئے گا, یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن بعض کلمات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی اثرات رکھے ہوتے ہیں. یہ کاغذ پہ لکھے اور جس خاتون کو تکلیف ہے یا پریشان ہے اس کی بائیں ٹانگ بائیں ران کے اوپر باندھ لیا جائے تو تجربے سے ثابت ہے کہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ ہی ظاہر بات ہے مؤثر ہیں, وہی قادر ہیں, آسانی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. یہ ایک وظیفہ ہے. ثم السبیل یسرا, یہ بھی بہت زیادہ مجرب عمل ہے. اگر کوئی شوال میں قضا روزے رکھے تو کیا درست ہے؟ جی رکھ سکتے ہیں بالکل قضا روزے, لیکن یاد رکھیے کہ قضا روزوں کی ادا اس طریقے سے کی جائے کہ اس میں کسی قسم کی بدعت یا مکروہ عمل کا شائبہ پیدا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ دنیا میں اعلانات کرتے پھریں کہ میرا روزہ ہے لیکن میں شوال کے 6 روزے نہیں رکھتا اور میں تو قضا روزہ رکھ رہا ہوں, تو یہ پھر وہ قضا کے اوپر لوگوں کو گواہ بنانا مناسب نہیں. نماز کے آخر میں اگر کھڑے ہونے کے بجائے امام کے ساتھ دونوں سلام پھیر لیں غلطی سے تو کیا کیا جائے؟ منافی صلات جب تک نہیں ہوئے, مثلا عمل کثیر نہیں کیا, بات چیت نہیں کی, ادھر ادھر نہیں دیکھا, کچھ کھایا پیا نہیں, تو صرف دونوں سلام غلطی سے کر لینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. جیسی یاد آ جائے فوراً کھڑے ہو جائیں. ہاں آخر میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا قیام میں تاخیر کی وجہ سے, کیونکہ قیام فرض ہے. قرض ادا کرنے کا کوئی وظیفہ, فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. بارہا حضرت علی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے رہے, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وظیفہ دیا, استغفار کرو, بیٹے بھی ہو جائیں گے, مال بھی بہت آ جائے گا, بارشیں بھی خوب ہوں گی, خوشحالی بھی آ جائے گی, باغات بھی آباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر مسلمان کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں رکھی ہیں. اور کسی بھی قسم کی مشکلات ہوں, آفات ہوں, پریشانی ہو, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا سے بلا لیا, آپ پردہ فرما گئے, لیکن اب استغفار ایک واحد ایسی دولت ہے, ایک ایسی ڈھال ہے, ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام آسان فرما دیں گے. اگر کوئی شخص نمازی کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں, نماز نہیں. احناف کے نزدیک دوسرے کے عمل سے اپنی نماز کا ٹوٹنا یہ بہت کم ہے. ہاں دیگر دوسرے ائمہ ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹے گی, لیکن ہمارے یہاں اس پر فتویٰ نہیں ہے. البتہ نمازی کے آگے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو علم المار ما علیہ لوقف 40. اگر گزرنے والے کو پتا ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے گا. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں ثابت کیا ہے کہ اس 40 سے مراد 40 سال ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ لگ جائے تو وہ 40 سال انتظار کر لے گا لیکن آگے سے نہیں گزرے گا. لیکن یاد رکھیے, جو بڑی جامع مسجد ہے, بڑی جگہ ہوتی ہے, مثلا حرم شریف ہے, مثلا ہماری مسجد ہے, اب یہاں پہ ایک شخص بالکل مسجد کے آخر میں ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ مسجد آنے جانے والوں کا اس کے سامنے سے گزرنا ناگزیر ہو چکا ہے, تو نمازی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کہ وہ قصداً لوگوں کو گناہ کا باعث نہ بنے. اور اگر واقعتاً ایسا ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 صفوف کا فاصلہ رکھ لیا جائے اور اس کے بعد بامر مجبوری اگر کوئی اور راستہ نہ ہو گزرنے کی گنجائش ہے اس پہ وہ وعید نہیں ہے 40 سال والی, لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے. گھر کی خواتین جائے نماز کے ایک حصے کو موڑ لیتی ہیں, کہتی ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو شیطان پڑھ لیتا ہے. شیطان نے تو ایک سجدہ نہیں کیا, پوری نماز کیسے پڑھے گا؟ مردود ہے اور شیطان کی عبادت قابل قبول؟ یہ سب خرافات ہیں, ایسی باتیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فوراً اٹھ جائیں, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں, اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا پڑھ لیں, اور اپنی بائیں طرف دھتکار دیں, جیسے کسی کو ہٹاتے ہیں, بھگاتے ہیں, ہٹ جاؤ, دفع ہو جاؤ, شیطان کو دھتکار دیں بائیں طرف. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے محفوظ فرمائیں گے. اگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہوں گے, بالکل ہوں گے. صحیح حدیث میں من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے, اور شیطان وہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خصوصیات میں سے ہے. امتی جب بھی پیغمبر کو دیکھے خواب میں تو وہ پیغمبر کو ہی دیکھے گا. گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں, سورہ بقرہ پڑھوائیں, سورہ تغابن وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیر و برکت آتی ہے دین پر عمل کرنے سے. اگر سارا دن گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے لیکن طلباء اور علماء کے جاتے ہی پھر گناہ کا بازار اور فحش بازار گرم ہو جائے تو پھر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ قربانی کے حصے دار کے عقائد معلوم نہ ہو اور نہ ہی ممکن ہو معلوم کرنا, جیسے بڑے بڑے اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, تو کیا اس طرح درست ہے قربانی کرنا؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور یہاں کی اکثر آبادی مسلمان ہے, اور پھر ان میں اکثر آبادی الحمدللہ اہل سنت میں سے ہے. تو جو لوگ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس لحاظ سے تھوڑی سی چھان پھٹک کر لی جائے, احتیاط کر لی جائے. خدا نخواستہ کوئی ایسا بدعقیدہ اور کوئی ایسا بدعتی یا کوئی اور وہ قربانی میں شامل نہ ہو. اب ایک جگہ اجتماعی قربانی ہے, اس میں ہزاروں لوگ شریک ہیں, ہر ایک کا عقیدہ معلوم کرنا آپ کے لیے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جب تک ہمیں ظاہری طور پہ ایسی کوئی خرابی, ایسی کوئی چیز نظر نہ آئے گی تو ہم خوش گمانی اور حسن ظن کے مطابق چلتے ہوئے سب کے بارے میں یہی فیصلہ کریں گے کہ یہ سب مخلص ہیں. اور یہی طریقہ ہے کہ ظاہر کا اعتبار ہوگا, باطن میں کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہم اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کس پر قربانی واجب ہے؟ قربانی کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں نقدی ہے, سونا ہے, چاندی ہے, اور قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. مثلاً ایک شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, اب گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں آتی لیکن یہ گاڑی کا نصاب قربانی میں شامل ہوگا. کسی کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں اور وہ سب اس کے استعمال کے ہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی, لیکن ضرورت سے زائد جتنے اموال ہیں, خواہ وہ گاڑی ہو, خواہ وہ گھر ہو, خواہ وہ کوئی اور لگژری سامان ہو, خواہ وہ پلاٹ ہو, یہ ساری چیزیں جمع کر لی جائیں گی. اور صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب یہ برابر سرابر ہے. ضرورت کے ضرورت سے زائد سامان اور دن رات کا وقت گزارنے سے زائد اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں, اموال ہوں, تو ان سب کو ملا کے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمدللہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سکے تو جماعت کے بعد ادا کر سکتے ہیں، بالکل ادا کر سکتے ہیں. سنت موقعہ کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ نماز کے ساتھ متعلق ہے. ہاں اگر نماز پڑھ لی اور اس وقت نہیں پڑھ سکے بعد میں نہیں پڑھیں گے. کیا سنت موقعہ اور غیر موقعہ کی ادائیگی کے طریقے میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی ہیں؟ نیت کا فرق ہوگا، اور سنت موقعہ ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ مقام اور مرتبے میں عقد ہے. عقد عربی میں کہتے ہیں ایسے کام کو جس کی زیادہ تاکید کی جاتی ہو، اور سنت غیر موقعہ اس کے مقابلے میں کم ہے. البتہ دونوں سنتیں ہیں، اور سنت کی ادائیگی، اس کی قرات، اس کے آداب، اس کی شرائط سب ایک جیسی ہیں. وآخر دعوانا